بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم القدس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أعدار كربلاء أعدار الحسين كبار یہ گفتگو ہو رہی ہے ان اقدار میں سے ایک یہی ہے کہ ناجائز ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اہل حق اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے. دیکھیے بعض اوقات مقصد حق ہوتا ہے ذریعہ غلط ہوتا ہے. مقصد نصب العین صحیح ہے حق ہے ذریعہ غلط. بعض اوقات ذریعہ صحیح ہے مقصد غلط ہے. بعض اوقات ذریعہ بھی غلط مقصد بھی غلط اور بعض اوقات مقصد صحیح ذریعہ بھی صحیح. اسلام جو اجازت دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اس مقصد تک پہنچنے کے ذرائع بھی پاک ہونا چاہیے. یہ اسلامی سیاست غیر اور غیر اسلامی سیاست کے درمیان ایک بنیادی فرق اور دوسرا یہ ہے کہ پاکیزہ ذرائع کو استعمال کرتے ہیں ناپاک مقاصد کے لیے یہ بھی ہوتا ہے. ابھی کم از کم دعویٰ کے حد تک ابھی جو تکفیری گروہ ہے کل آپ جانتے ہیں بم یا گرینیڈ گرایا گیا آزاد آرے میں ایک بچی شہید ہو گئی اور کئی آزادار زخمی ہو گئے. تو کہتے ہیں ہمارا اصل مقصد بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بدعتوں کو ختم کرتے ہیں حکم اللہ کو زمین پر جاری کرتے ہیں لیکن بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی نیک ہے اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نیک ہے. مقصد بدعتوں کو ختم کرنا لیکن آپ دیکھیے مقصد کیا ہے ان لوگوں کا. اگر مقصد اسلام ہے احکام ہے قرآن ہے تو قرآن کی صریح آیات کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو اپنا مقصد بنایا ہے جو صرف 200 سال پہلا عبد الوہاب کے ذہن میں پیدا ہوا ہے. نہ قرآن اور نہ سنت میں اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. مقصد حقیقت میں اغیار کی غلامی ہے. چنانچہ میں نے کل عرض کیا کہ اس بہترین دلیل اس غلامی کے یہ ہے کہ یہ نہ ان کے خلاف فتویٰ لگاتے ہیں نہ ان کے خلاف ایسا کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں بلکہ یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تکفیری تمام گروہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ پہلا روس کے ساتھ جنگ کیا جو امریکہ کے دشمن ہے اور پھر اس کو شکست ہونے کے بعد میں بعید سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ کہ روس کو شکست دی، کیونکہ روس خود ختم ہو رہا تھا، اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا۔ بہرحال امریکہ اور روس کی جنگ میں انہوں نے امریکہ کی حمایت کی در حقیقت امریکہ کے دشمن کو شکست دی، کم از کم اپنے دعویٰ کے مطابق، اور اس راہ میں بہت سے جانوں کو انہوں نے دے دی، مسلمانوں کے مال بھی اسے خرچ کیا، ہمارا ملک بھی دیوالیہ بن گیا، 40 ارب کے قریب اسی میں خرچ ہوا، 40 ارب ڈالر کے قریب۔ تو دیکھیں کس کے لیے کام کیا ہے، امریکہ کو اب اس کے دشمن پر جتوانے کے لیے مسلمانوں کو خون، مسلمانوں کا مال، اور پاکستان جیسا ملک کے اندر منشیات بھر دیا، اور دہشت گردی بڑھ گئی، اور پاکستان روز بروز پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے روس کو شکست دینے کے بعد دوبارہ امریکہ کے دشمن، امریکہ اور اسرائیل کے دشمن ایران کے خلاف اقدام کیا، عراق کے شیعوں کے خلاف اقدام کیا، حزب اللہ کے خلاف اقدام کیا، سوریہ کے خلاف اقدام کیا۔ ایک لفظ اس میں کہنا چاہے مقاومت کی جنگ امریکہ کے ساتھ ہے، یہ چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے، دوست و دشمن سب جانتے ہیں کہ مقاومت امت مسلمہ میں مغرب کے مقابل میں کھڑی ہے، امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ساتھ برسر پیکار، ایک واضح حقیقت ہے۔ اب مقاومت کو شکست دینے کے لیے یہ لوگ امریکہ کے ساتھ دے رہے ہیں، عمل کو دیکھیے، باتوں کو چھوڑ کر ایران کے خلاف جتنے ممکن ہو اقتصادی لحاظ سے کتنی شرارتیں کرتے ہیں سعودی عرب وغیرہ، اور پھر ٹیررسٹ لوگوں کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ شیعہ مارے گئے، عراق کے وزیر اعظم مالکی کے خلاف اس کا یہی دو عمل تھا، ایک امریکہ کو عراق چھوڑنے پر مجبور کیا، دوسرا سوریہ کی جنگ میں مقاومت کے ساتھ دی، امریکہ کے ساتھ نہیں دیا۔ جہاں تک خبریں آئی تھیں کہ ایک سال پہلا یا 1.5 سال پہلا اسی مالکہ کے بیٹا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا۔ تو اسی طرح سے حزب اللہ کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ ابھی عیسائی اتحادی ہے، اور یہ تکفیری سب سے بڑے دشمن، حزب اللہ چونکہ انتہائی مضبوط ہے اس لیے ان کو موقع کم مل رہا ہے۔ اور پھر فلسطینیوں کے مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر جنگ، وزیر اعظم اعتراف کر رہے ہیں کہ عرب کے ان ممالک نے جنگ میں ہمارے ساتھ دیا، حزب اللہ کے ساتھ اور جنگ حماس کے ساتھ جو 3 جنگیں ہوئی سب میں۔ اب مصر میں اخوان جب اقتدار پر آ رہا تھا، انہی خلیج کے ممالک نے اخوان کے خلاف کام کیا اور اخوان کو ختم کر دیا۔ شیعوں کے خلاف سعودی عرب کے 64 ٹی وی اسٹیشن دنیا میں کام کر رہا ہے مختلف ممالک میں، تو آپ دیکھ رہے کس کے لیے کام کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کے لیے۔ اور انہی لوگوں کا مداوع اور معالجہ کہاں پر ہوتا ہے، اسرائیل میں ہوتا ہے، اسرائیل کے ٹی وی نے بھی دکھایا، اسرائیل کے وزیر اعظم بھی آیا ان کے عیادت کے لیے انہی تکفیریوں کی، تکفیریوں پر جب سوریہ میں کہیں دباؤ پڑتا ہے تو اسرائیل وہاں سے توپخانے کے ذریعے، جہاز کے ذریعے اس علاقے پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ زبان سے جو کچھ کہے، حقیقت میں یہودی، عیسائی، مشرکین کے اعلی کار ہے، یہ لوگ تکفیر کے لحاظ سے خوارج ہے، دشمنی ہے آل محمد کے حوالے سے یہ لوگ بنو امیہ ہے، اور تشدد بربریت کے لحاظ سے یہ لوگ مغول ہیں، یعنی تکفیر سب کو کافر قرار دینے میں خوارج کی طرح ہے. خوارج علی کو بھی، اصحاب پیغمبر کو بھی کافر سمجھتے تھے، آل محمد اور ان کے ماننے والوں کی دشمنی کرنے میں بنی امیہ کی طرح ہے. اور مغول کی بات اس لیے کی میں نے، القاعدہ کے ایک بہت بڑا عالم نبیل نعیم بہت معروف ہے، ابھی مصر میں ہے، القاعدہ سے جدا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی تین کتاب اور آخری کتاب یہ ہے کہ مغول کے، چنگیز کے جو بربریت ہے اس کو صحیح تربیت، صحیح ٹریننگ دیتے ہیں، سکھاتے ہیں اپنے نام نہاد مجاہدین کو کہ جتنا ہو سکے بربریت سے کام لینا ہے، وحشیت سے کام لینا ہے، جتنا ہو سکے بے رحمی کا مظاہرہ کرنا ہے، آگ لگانا، جگر دل کو چبانا اور تندور میں ڈال دینا، سروں کو اس طریقے سے کاٹ کر بالائے نیزہ کرنا، اور خواتین کو اسیر بنانا، چھوٹے بچوں کو پھانسی لگانا. ایک 15 سال کے بچہ نے 8 آدمیوں کے جو مر چکے تھے ان کے سر کو تن سے جدا کیا. اس سے کسی نے پوچھا یہ کی کیوں کرتے ہو، کہا تاکہ میری جرأت میں اضافہ ہو جائے، دہشت پھیلانا. عموماً یہ لوگ کسی آمنے سامنے کی جنگ میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، دہشت اتنا پھیلاتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے، یا مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. عراق کے جن شہروں کو انہوں نے پتہ کیا، مکر و فریب اور سازش سے، ترکیہ امریکہ وغیرہ کے سازش کے ذریعے پتہ کیا، ایک فوجی کی بھی ناک سے خون نہیں بہا. دیکھیں جہاں جنگ ہوتی وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں، آپ عراق میں کئی شہروں سے دیکھیے پسپائی اختیار کیا. سامرا میں جو حرم کے دفاع کے لیے کچھ مومنین تھے انہی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، پوری لشکر کشی کی تھی لیکن شہر کو فتح نہ کر سکے، مختصر تعداد کے جو مومنین تھے دفاع کے لیے، اور پھر سامرا سے ان کو دور بھگا دیا، شہر بلد سے دور بھگا دیا، آمرلی سے ان کو بھگا دیا. تو جہاں مقابلہ ہوا تو یہ کیا کرتے ہیں، بربریت، بے رحمی، تشدد، اتنا ظلم کریں گے اور دکھائیں گے ٹی وی پر سائٹوں میں تاکہ ان کے دشمن ڈر جائے، ان کے ساتھ جنگ ہی نہ کرے. اور مارنے کا طریقہ کہیں اسلام دین میں نہیں ہے. طالبان نے جب افغانستان کے شیعہ سربراہ مزاری کو گرفتار کیا، گرفتار نہیں کیا، مذاکرات کے لیے اس کو بلایا، دیکھیے مکر فریب کو، شیطانی حربہ آزمانے کو، اور مذاکرات کے لیے بلایا اور لے جا کر جہاز سے نیچے گرایا. عرض کیا حدیث جو حضرت مسلم سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کو موقع پانے کے باوجود قتل نہیں کیا، فرمایا پیغمبر نے فرمایا ہے مؤمن دہشت گردی کے ساتھ، یعنی اچانک حملہ کر کے کسی کی غفلت میں، غفلت کے حالت میں حملہ کر کے نہیں مارتا. اور یہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں متعدد روایات ہیں، سنیوں کے معتبر کتابوں میں، کہ اس طرح سے مارنا صحیح نہیں ہے. یعنی شیعہ سنی کا مطلب کل عالم اسلام. اب یہ لوگ چونکہ شریعت کے پابند نہیں ہے، عبد الوہاب اور وہابی علماء کے احکام کو مانتے ہیں، اور وہابیت کے بنیاد رکھنے والے انگلینڈ، القاعدہ کے بنیاد رکھنے والے امریکہ، داعش کے بنیاد رکھنے والے اسرائیل، انگلینڈ، امریکہ، یہ ہے. اس بنا پر یہ اپنے آقاؤں کے بات کو زیادہ مانتے ہیں، دین کو صرف استعمال کرتے ہیں جاہلوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دین سے بے خبر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور اتنے پست ہے ان کے پاس علماء. آپ جانتے ہیں اخوان المسلمین میں بھی تکفیری ہے، چنانچہ دیوبندوں میں بھی بعض، میں نہیں کہہ سکتا ہوں دیوبندی سب ہے، بعض دیوبندی سب کا اسلام اپنے کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، تکفیری بھی ہے، تکفیری ہے. تو ارزاوی ان لوگوں کے ساتھ بڑے علماء نہیں ہیں، اپنے مذہب کے بھی بڑے علماء ان کے ساتھ نہیں ہیں. بڑے علماء کو یا ڈرا دھمکا کر خاموش کرتے ہیں، اگر خاموش نہ ہونے والا ہو اس کو اڑا دیتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں پاکستان میں، بیرون ملک، مختلف ممالک میں. اور یہ گفتگو بھی کرنے کی جرات نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے. اسی لیے نہ گفتگو کے قائل ہیں نہ علماء کے بات ماننے کے تیار ہیں. آپ دیکھیے بن لادن انجینئر ایمن زواہری ڈاکٹر ہے، اور جس نے جہاد نکاح کو حکم دیا، اب شیعوں کے مدعا کو کیا کہتے ہیں، اتنا اس کے مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مدعا قرآن میں فمستبتا تو ہی من ہن نفعات ہن اجور ہن. اور اس سلسلے میں روایات خود بھی مانتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں تھا، بعد میں منع کیا کہتے ہیں. جب پیغمبر کے زمانے میں 5 دن کے لیے بھی ہو فرض کرے تو اتنا غلط عمل ہوتا تو پیغمبر 5 دن کے لیے بھی اجازت نہ دیتا. لیکن جہاد نکاح اب مدعا میں کیا ہے، عدت کا خیال رکھنا ضروری ہے، عدت کے بغیر نہیں ہو سکتا. مدعا کی مدت ختم ہونے کے بعد عدت کا خیال رکھنا پڑے گا، عدت کی مدت کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ نکاح دائمی کی طرح ہے. اور پھر اگر لڑکی کے والد کی عزت کی ضرورت ہے اور اس قسم کی شرائط ہے، اس پر اتنے اعتراض کرتے ہیں، لیکن خود ابھی 5-6 قسم کے نکاح وجود میں لایا. اور آخری جو شاہکار ہے جہاد نکاح، عجیب و غریب شادی شدہ عورتیں بھی اس میں شریک ہیں، اور عجیب و غریب داستانیں ہیں کہ اس سے جو انگریز ہے وغیرہ ہے، وہ لوگ آپ جانتے ہیں اس مسئلے میں عفت کے معنی ان کے پاس نہیں ہے، ان سے بھی درجہ بدتر ہو گئی ہے. اس کا فتویٰ لگانے والا کون ہے، لیبیا میں فیزک کے کوئی لیکچرر ہے. یہ اس مذہب کی بنیاد ہے. آپ دیکھیے دو پیغمبر کے مزارات کو عراق کے شمال میں منہدم کیا، پیغمبر کے حرم مطہر کو منہدم کرنے کی درخواست کی ہے، اور سعودی بادشاہ خاموش رہا ہے جان بوجھ کر، ورنہ نفی کرنا چاہیے. میڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، جب میڈیا نے اٹھایا ہے تو آپ کو کیا چاہیے، نفی کرنا چاہیے. نفی کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، اور امت کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں حرم نبوی کو منہدم کرنے کے لیے. ان کے نظرے کے مطابق منہدم ہونا چاہیے، وہ امت اسلامی کے خوف سے منہدم نہیں کر رہے ہیں، امت اسلامی کو تیار کر رہے ہیں. اب دیکھیے وہ نظرے کی بات ہوگی، حضرت حجر نے حجر کے نقش قبر کرنا، ان کی لاش کو نکالنا، یہ کہاں کس سیرت ہے، کہاں کے اسلام ہے، اس کی دلیل کیا ہے. پیغمبر کے صحابی، صحابہ صحابہ کے دعویٰ کرنے والے، پیغمبر کے صحابی بھی علی کے صحابی، علی کے صحابی ہونے سے پیغمبر کے صحابیت سے تو خارج نہیں ہوتا ہے. آزاداری پر اتنے حملے، آزاداری ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں لوگوں کو معرفت اسلام پیش کرتے ہیں. کلاس درس ہے، معرفت اسلام، اسلام شناسی کا مرکز ہے، درسگاہ ہے. عشق اسلام، نہ صرف معرفت اسلام، عشق کلاسوں میں عشق اسلام نہیں دے سکتے ہیں، آزادانی میں اسلام کی محبت بھی ڈال سکتے ہیں. اسلام وہی ہے جس کے لیے حسین نے اتنی قربانی دی. احساس ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے آزاداری میں، صرف کتابوں میں پڑھے اتنے احساس ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن جب آزاداری میں رو رہے ہیں اس حسین پر جس نے علم کے باوجود، جاننے کے باوجود، پروگرام دریا نکل رہا ہے، ایک قسم کی معنویت ہے، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے آزاد دریا میں. اب اس کو بدعت کہنا ناجائز کہنا، کیا بدعتوں کے ساتھ اس طرح سے عمل ہوتا ہے؟ تاریخ اسلام میں کہیں بدعت والے کو قتل کیا ہے؟ دیکھیں کسی نبی نے قبروں کے خلاف اقدام نہیں کیا، کسی خلیفہ نے اور پیغمبر خدا نے قبروں کے خلاف اقدام نہیں کیا. آپ صرف قبروں کے خلاف اقدام کرتے ہیں. آپ کی توحید کا پیغام یہ ہے کہ قبروں کو منہدم کرو، جبکہ توحید کا پیغام یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، خدا کافر کو حق نہیں دیتا ہے کہ مسلمان پر مسلط ہو. آپ امریکہ کے مغرب کے غلام بن رہے ہیں، قرضاوی دیکھیے امریکہ کو دعوت دے رہا ہے کہ خدا را، میں نے خود عین الفاظ سنا، خدا را آؤ سوریہ پر حملہ کرو. مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے کافر کو دعوت دینا، عراق مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو دعوت دینے والا کون ہے؟ خلیج کے ممالک کا خرچہ بھی دیا ہے، دعوت بھی دی ہے، زمین بھی دی ہے، راستے بھی دیے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ اسلام کا نام لیتے ہیں، در حقیقت مسلمانوں کفار ہے، جس کو اسلامی زبان میں منافق کہتے ہیں. ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر ہو اس کو منافق کہتے ہیں. ورنہ آزادی کے خلاف اقدام کے کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ کسی میت پر گریہ کرنا. خود ام المومنین عائشہ کہتی ہے جب کسی نے کہا عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اگر مردہ پر گریہ کریں گے تو مردہ کو عذاب ہوتی ہے، اگر آپ مردہ پر گریہ کرتے ہیں تو مردہ کو عذاب ہوگی، تو عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، عبداللہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن پوری حدیث اور حدیث کے پس منظر اس کے سامنے نہیں ہے. اصل حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے سے کسی یہودی کے جنازے سے یا قبرستان سے ان کا گزر ہوا. آپ جانتے بقی کے ایک حصے میں یہودی اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، ایک حصے میں مسلمان. تو ان کے عزیز و اقارب رو رہے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ تو رو رہے ہیں لیکن ان کا مردہ چونکہ یہودی ہے اسی لیے عذاب ہو رہی ہے. اس پر عائشہ کہتی ہے یہ کیسا معقول ہے، قابل قبول ہے کہ رونے والا کوئی اور ہو اور عذاب کسی اور کو ہو جائے؟ یہ خدا کے عدل و انصاف کے ساتھ برابر نہیں آتا ہے. کچھ لوگ روتے ہیں عذاب اس بیچاروں کو. جن احادیث میں مردے پر رونے کے منع کیا اس کی دلیل ساتھ موجود ہے، یا اسی حدیث میں یا دوسرے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ رونے والے، بہت سے رونے والے اپنے مردوں پر خدا پر اعتراض کرتے ہیں، دین پر اعتراض کرتے ہیں، بے صبری اسی کو کہتے ہیں، بیتاب ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضور نے جب آپ کا فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی فرمایا ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وما ولا نقول ما يسر الله. دل کو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل میں حزن پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم ایسی بات نہیں کریں گے جس سے خدا ناراض ہو جائے. معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ خدا کے خلاف بولتے تھے. تو پیغمبر یہاں پیغام دیتے ہیں، رونا صحیح ہے، مردے پر رونا صحیح ہے، سیرت نبوی. جب کسی نے فرمایا ارے رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، فرمایا اگر نہ روئے اس کا مطلب کہ تمہارے دل میں رحم نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. لیکن آپ اپنے مردے پر گریہ کریں گے، لیکن ایسی بات نہیں کریں گے جس سے خدا ناراض ہو. حضرت حمزہ پر پیغمبر نے جب دیکھا کہ لوگ نہیں روئے کیونکہ کوئی رونے والا نہیں ہے، فرمایا سب پر رونے والے ہیں، میرے حمزہ پر رونے والے نہیں ہیں. پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، روایت کردیم پیغمبر عرصه دراز کے بعد اپنی والدہ کے امر تک پہنچتے ہیں کیوں جاتے ہیں نارے آمینہ سلام اللہ علیہ کی قبر مکہ و مدینہ کے درمیان ہے جب وہاں پہنچے فاتحہ کے لیے گریہ کیا آپ نے وقت زیادہ گزرنے سے گریہ کرنا حرام نہیں ہوتا ہے قرآن مجید میں انبیاء الہی کی تکالیف کی ذکر کرتا ہے مسلسل ظالموں کی ظلم کی ذکر کرتا ہے مسلمانوں کو حکم اور مسلسل یہ ذکر کرتا رہو عزاداری اگر ہر سال ہو جائے ہر روز ہو جائے آپ دیکھیں عزاداری میں ظالمین کو ظلم مظلومین کو مظلومیت مظلوموں کا پیغام سناتے ہیں یہی چیز اصحاب کہف امام حسین بالائے نیزہ اسے آیت کی تلاوت فرما دیتے ہیں ان اصحاب کہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا یعنی اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے اور ہر مسلمان پڑھتے ہیں تو حسین کی بھی ذکر پڑھے کیا ہے بچے قرآن کی آیات میں ہے غلط لوگوں کے بارے میں ان غلط لوگوں پر نہ آسمان نے گریہ کیا نہ زمین نے گریہ کیا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے صحیح لوگوں پر گریہ کرنا فرماتا ہے یہ لوگ چونکہ غلط ہے اسی لیے ان پر آسمان و زمین گریہ نہیں کرتا اس آیت کا مفہوم مفسرین یہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح لوگوں پر صالح لوگوں پر آسمان و زمین گریہ کرتا ہے حدیث میں بھی ہے اور خصوصاً مولا سید شدہ کے بارے میں عالم اسلام کی روایات میں ہے کہ جو بھی پتھر اٹھاتے تھے اس پتھر کے نیچے سے خون نظر آتا تھا سورج اور چاند کے شعاعوں میں کہ رنگ بدل چکا تھا اس کو سن کے یعنی شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی تھی یہ واقعات ملتی تھی تو حرام کرنا دیکھو ابھی تک عبد الوہاب تک آپ دیکھیے کب ایسا واقعہ پیش آیا یہ اس کے بعد خاندان آل سعود اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے روکا تکفیریوں کو کچھ اب آل سعود کے مفاد میں ہے مقاومت کو قتل کرنا اسی لیے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا آپ جانتے ہیں جب خاندان آل سعود اللہ تعالیٰ ان تکفیریوں کے ذریعے تو تکفیری عقیدہ کے مطابق گاڑی پر سوار ہونا سائیکل پر بھی سوار ہونا یہ سب کے سب بدعت ساری ہر نئی چیز بدعت بدعت کے عربی زبان میں معنی یہ نئی چیز ہے ہر نیا کو کیا بدعت کہتے ہیں اسی لیے سائیکل تک پر سوار ہونے کو کیا کہتے ہیں بدعت سمجھتے تھے لیکن رائفلیں چونکہ خود کے پاس تھی اس کو بدعت نہیں سمجھتے کہ رائفل بھی نئی چیز تھی تو ایک زبردست جنگ ہوئی گروہ احمان جو تکفیریوں کا گروہ تھا بادشاہ کے ساتھ اس جنگ میں تکفیریوں کو شکست دی اس کے بعد وہ دب گئے دبنے کے بعد ظاہر ہے علماء درباری کو استعمال کیا اور ان چیزوں کو بدعت سے نکال دیا اب شیعوں کے خلاف جو بدعت کے فتوے تھے ان کو برقرار رکھا ان میں اضافہ کیا لیکن شاہی خاندان کے خلاف یا انگریزوں کے خلاف یا مغرب کے خلاف جو فتوے تھے ان کو تبدیل کرایا ورنہ آپ کے پاس جو بدعت کے معیار اس کے مطابق سب کچھ بدعت ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا قرآن کا چھپانا جو چیز نہیں ہے سب کی سب بدعت میں شامل ہے عجیب چیز ہے کہ شعور کو قتل کرنا ان کے توبہ بھی قبول نہیں ہے ایسا ہی اگر مسلمان ہو جائے زندہ رہے گا ایسا ہی یہودی ورنہ وہ جیسے دیں گے اور سنی جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں ظاہر ان کے لیے ہی حکم ہے تکفیروں کے مطابق شیعہ اور سنی جو تصوف کے قائل ہے دونوں مشرک ہیں لیکن سنی تصوف کے قائل ان کے علماء کو خریدنے میں کم و بیش کامیاب رہے اسی لیے سختی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں اگر جی بم راسکوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور پھر شیعوں کے خلاف کہتے ہیں کہ تو بھی قبول نہیں کیونکہ شیعہ کوئی وہابی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے صدام کے زمانے میں वहां पर हर फर्द को 70 डॉलर या 74 डॉलर देते थे। उस गुर्बत में एक शाहाना पैसा था, उसके बावजूद किसी शिया ने नहीं लिया। शिया से चूंकि उम्मीद नहीं है, इसीलिए नए फतवा उन्होंने ढूंढ ली। कहा कि शिया क्या है? शिया काफी मुर्तद है, और मुर्तद तो तौबा कबूल नहीं, बस शिया को फौरन मार देना चाहिए और कोई राह नहीं। आपको मालूम होना चाहिए फिक्र इस्लामी में मुर्तद दो किस्म के होते हैं। एक होता है मुर्तद फितरी, वो आदमी है जिसके वालिदैन में से कोई या दादा या दादी वगैरह वह कोई ना कोई मुसलमान था, और ये बच्चा पैदाइश के बालिग होने के फौरन बाद कलमा पढ़ा है इसने, तो क्या है उसको फितरी कहते हैं। वो मुसलमान हो गया था फिर बाद में काफिर हो जाए तो मुर्तद फितरी कहते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा था कि काफिर था, फिर मुसलमान हो गया, फिर दोबारा काफिर हो गया, उसके अजीज और अकारिब भी कोई मुसलमान नहीं, उसको मुर्तद मिल्ली कहते हैं। अब मुर्तद क्या है? मुर्तद दोनों का माना क्या है? माना यह है कि पहला मुसलमान था, फिर इस्लाम को छोड़कर दोबारा कुफर की तरफ चला गया, उसको मुर्तद कहते हैं फिर। तो आप ये देखिए शियों को किस तरह से आप मुर्तद कह सकते हैं, जब शियों को इब्तिदा ही से आप मुसलमान नहीं मानते हैं तो मुर्तद के जो मेयार है ऊपर आता ही नहीं है। ठीक है ना? तशय्यु को शियों को इब्तिदा ही से कहा, जब इब्तिदा शिया है उसको आप इब्तिदा ही से मुसलमान नहीं मानते, जब इब्तिदा ही से मुसलमान नहीं मानते तो मुर्तद उन पर सादिक नहीं आता। लेकिन ये लोग एक किस्म के दहशतगर्द कातिल धरंदर गुरु का मजमा है, जो उनके आका अमेरिका और इसराइल मंसूबे तैयार करते हैं, खलीज के ममालिक सरमाया तैयार करते हैं, और फतवा देने वाले मुफ्ती फतवा देते हैं, और ये बेवकूफ किराए के या किराए के लोग या बेवकूफ लोग उसको नाफिज करते हैं। लेकिन उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी है शिया सुन्नी सब की कि इनको बेनकाब करें, इनको रसवा करें, और ये काम कमबेश हो रहा है। आप देखिए दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है ऐसे जुल्म को, ऐसी बर्बरियत को 20वीं सदी में। न सिर्फ ये नाबूद हो जाएंगे, इनका मजहब भी इनके साथ नाबूद हो जाएगा। किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ यही फिल्में जो खुद उन्होंने इशाद की है, खुद उन्होंने उनको दिया है साइटों में और टीवी वगैरह में, उसी के जरिए उनकी तर्जुमानी करें, उनके मजहब की शिनाख्त कराए, तो कयामत तक कोई इस मजहब में शामिल नहीं होगा। जानदार वसीलों से मदद हासिल करने को शिर्क नहीं समझते हैं।
ترین وسیلوں سے پیغمبر علی و ائمہ و اولیاء سے مدد حاصل کرنے کو شرک سمجھتے ہیں.
یہ عجیب جاہل لوگ ہیں, سازشی حقیقت میں ان کو بنایا ہے امت کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے, ان کو بنایا ہے امت کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے.
ورنہ یہ دیکھیں, وسیلے سے مدد لینا شرک ہے تو ہر وسیلے سے مدد لینا شرک ہے. اگر وسیلے سے مدد لینا شرک نہیں ہے تو ہر وسیلے سے مدد لینا شرک نہیں ہے.
یہ لوگ تو فرق ہے, مفعول الاسباب و مفعول الاسباب, یعنی جو دوسرے وسیلے ہیں آپ محسوس وسیلے ہیں ان سے مدد لینا شرک نہیں. ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے, دوائی دیتا ہے, آپریشن کرتا ہے, پھر ٹھیک کرتا ہے, وہ شرک نہیں ہے. لیکن ولی اللہ سے, امام سے, پیغمبر سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ارادہ کرے آپ ٹھیک ہو جائے, یہ شرک ہے. اس طریقے سے ان سے مدد لینا. سوال یہ کہ کس نے کہا شرک کے معیار یہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ انی احیی الموتا, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ, اذن خدا سے مردوں کو. حضرت عیسیٰ کسی ڈاکٹری اور میڈیکل کے سامان ساتھ لے کر نہیں گھومتے تھے. ابر الاکمہ والابرص باذن اللہ, مادر ذات نابینا کو, برس کی بیماری میں مبتلا بیمار کو بھی ٹھیک کرتا ہوں اذن خدا سے. وسائل کے ذریعے نہیں ہے, بلکہ یہ کائنات اتنی عظمت کے ساتھ چلانے والا کون ہے؟ والمدبرات امرن, خدا نے کچھ فرشتوں کو موکل کیا ہے, جبرائیل پیغام خدا پہنچانے والا, معارف پہنچانے والا, میکائیل رزق پہنچانے والا, اسرافیل ملک الموت جان لینے والا. لیکن نظام والمدبرات امرن قرآن فرماتا ہے. اب ملک الموت کو لیجئے, چاقو لے کر آتا ہے انہیں دہشت گردوں کی طرح, یا بم لے کر آتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے جان لے لیتا ہے. بس ارادہ کر کے وسیلے کے بغیر کام کرنا خدا کے ساتھ محسوس نہیں ہے, بلکہ خدا اپنے بندوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے اور دیا ہے. حضرت عیسیٰ کو, حضرت آصف پر کیا کو دیکھیے, وہاں صنعاء سے, یمن سے شام تک تخت بلقیس کو ایک لمحے پہنچا دیا, قرآن کے صریح الفاظ ہے. حضرت سلیمان کے نائب ہے, کتاب کا ایک علم, ایک حرف اس کے پاس. ائمہ فرماتے ہیں ہمارے حدیث میں, بس وہ ہستی جس کے پاس وقال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب کا لوح محفوظ کا ایک علم ہے, ایک جز ہے, وہ جب اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو علی جس کے بارے میں کیا ہے, علم الکتاب, پوری کتاب کے علم ہے, وہ بے طریقہ بنا کر سکتے ہیں. یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں, اسم اعظم کہتے ہیں, لوح محفوظ کے معارف ہے, وہ اسرار کائنات اس کے سامنے. ابھی جو سائنسدان جس نے جہاز بنایا, کچھ اسرار اس کے لیے منکشف ہوا نا, منکشف ہونے سے ہوائی جہاز بنایا, کئی ٹن کے ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے. تو اسرار کائنات خدا نے ان کے پاس رکھا ہے, اسی بنا پر ان کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ شرک کہاں ہے؟ حضرت آصف بن خیا جب کرتا شرک نہ, حضرت ایسا جب کرتا شرک نہ ہو, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں ان کو بتا لی گئی ہیں, لیکن وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا کمزور مذہب ہے علمی لحاظ سے, نہ گفتگو کے لیے تیار ہے اور نہ دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اقدار اہل بیت میں سے, اقدار حسینی میں سے ایک یہی کہ ناجائز ذرائع سے مقصد تک پہنچنے, پاکیزہ مقصد بھی ہو, پاکیزہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ناجائز ذرائع کو استعمال نہیں کرتے. دنیا کی سیاست میں بالکل الٹا ہے, اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے ہمارے احادیث میں ہے, المؤمن مجم, مؤمن کو لگام لگایا ہوا ہے, آزاد دنیا زندان ہے مومن کے لیے، یعنی وہ حکم خدا کے تابع ہوتا ہے، جہاں خدا نے اجازت دی وہاں یہ کام کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کہ اب جب امیر شام نے مصر میں ارتا کو روانہ کیا، کہا کہ حملہ کرو ہر شہر پر، ہر گاؤں پر، ادھک جانے والوں کو یا قتل کرو، اور بہتر یہ ہے کہ ان کے گھر کو آگ لگاؤ اور مال چھین لو۔ جب غریب ہو جائیں گے، آج کل کی طرح تو نہیں تھا اس زمانے میں، تو زندگی بھر اس کی مشکلات برقرار رہیں گی۔ 30,000 آدمیوں کا قتل عام کیا اس نے، اور مال چھین لیا۔ عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں نا، اس کے دو بیٹوں کو ان کے ماں کے سامنے ذبح کیے، چھوٹے بچوں کو۔ ایسے پست آدمی اور پست سیاست۔ لیکن علی فرماتے ہیں اپنے لشکر کو جب روانہ کیا، کسی گاؤں میں اترو تو پیسے دیے بغیر پانی نہیں پینا۔ فقہ اسلامی میں کیا ہے، آپ کو نہر جاری ہو آپ پانی پی سکتے ہیں، جائز ہے، آپ کو پیاس لگے، لیکن ایک لشکر جب گھوڑوں کے ساتھ جائے گی پانی پیے تو ان کے پانی میں کمی آتی ہے، تو وہاں پر اجازت نہیں ہے، پیسے دینا ہے، اجازت لینا ہے رضایت کے ساتھ۔ تو وہ ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مولا جائے، اسی لیے مولا فرماتے ہیں لولا التقوى لکنت ادھا العرب، اگر تقوی نہ ہوتی میں عرب کا سب سے چالاک، سب سے زیرک، سب سے ماہر سیاست مدار ہوتا۔ تقوی مانے، فرماتے ہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، جیتنے کا راستہ کیا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن حکم خدا کی وجہ سے ہم اس راستے کو نہیں اپناتے۔ ایک بنیادی فرق۔ اب دیکھیے اس وقت مسلمان عجیب ہے، میں تو تکفیریوں کے حوالے سے کیا کہہ سکتا آپ، وہ راستوں کو دیکھتے بدترین راستوں کو اپناتے ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی نہ ہو، ان کی فطرت ذات اتنی ناپاک ہو چکی ہے، شرارت کرنا، شیطنت کرنا ان کے ذات میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اقدار عاشورا میں سے ایک یہ ہے کہ روحانیت، اخلاقی اقدار کی حکومت ہے سیاست پر، یعنی سیاست تابع ہے اخلاقی اقدار کا۔ اخلاق اقدار سیاست کے تابع نہیں ہے۔ ایک مشہور نظریہ ان آخری صدیوں میں رائج ہوا مغرب کی طرف سے، اور ہمارے مشرق میں بھی جو مغرب نواز ہے وہ زیادہ اس کی تاکید کرتے ہیں، وہ یہ کہ دین سیاست سے جدا ہے، دین کو دین رہنے دے، سیاست کو سیاست رہنے دے۔ ابھی بعض اوقات یہ ہے کہ گور بازی، پارٹی بازی، وہ تو ظاہر ہے دین کسی شخصیت کے کسی حوالے سے ان چیزوں میں تو شامل نہیں ہوتا ہے، پارٹی بازی میں، لیکن حق جہاں ہو دین ساتھ دیتا ہے۔ تو خلاصہ دین اور سیاست میں جدائی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ واضح ہے مغرب میں گرجا گھروں کو اور پادریوں کو ختم کرنے کے لیے، اور پادریوں کے کردار بھی ناقابل قبول کردار تھی، واقعاً ناقابل قبول کردار تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے نظریہ پیش کیا گیا۔ اور ایسائی دین میں بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ انسانیت کی قیادت کر سکے، نہ دین میں صلاحیت ہے نہ پادریوں میں صلاحیت ہے، کیونکہ دین دین خدا نہیں ہے، تحریف شدہ دین ہے۔ وقت خود خدا نے جب اس دین کو بھیجا تھا وقتی طور پر بھیجا تھا، یعنی دین اسلام ہماری احادیث کے مطابق دین اسلام اور دوسرے دو دین کے فرق ہے کہ دوسرے دو دین علاج، بیماری کے علاج ہے، بیماری کی جو علاج ہے مداوا ہے اس وقت تک، اس کے ذریعے جب تک بیماری ہو۔ اسلام کی مثال غذا ہے، غذا کی ضرورت اس وقت تک ہے جب تک حیات ہو،
میں دوسرے والے حضرت موسیٰ دوسرے آن کے ساتھ آیا، میں دونوں آنکھوں کے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ وقت کے حالات وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کی شریعت آئی تھی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگ تاریخ دنیا ہو گئے تھے، آپ جانتے ہیں جو روافی وغیرہ صوفی مکاتب تھے وہ قبروں کو کھود کر اس میں رہنا شروع کیا تھا. اب اس کے دور کے لیے انہوں نے یہودیت کو دنیا کی طرف متوجہ کیا. اب دنیا کی طرف متوجہ کرے تو حد سے آگے بڑھ گئے، یہودی حد سے آگے بڑھ گئے. سارے دنیا جانور ہے انسان کی شکل میں یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے، اس حد تک آگے بڑھ گئے. تو حضرت ایسا آئے دوبارہ ان کو آخرت کی طرف لے جانے کے لیے. تو وہاں پر بھی افراد، انسان کی طبیعت ہے افراد و تفریق کے مرتکب ہو جاتے ہیں. عیسائیوں میں پادری وغیرہ آپ دیکھتے شادی بھی نہیں کرتے ہیں، تاریخ دنیا ہو جاتے ہیں، گرجا گھروں میں رہ جاتے ہیں وغیرہ، اس قسم کی چیزیں. روحانیت خود قرآن کی تو روحانیت تو خدا نے وجود میں نہیں لایا، روحانیت نے تدعو ہوا، روحانیت کو ترک دنیا کو انہوں نے ایجاد کیا ہے، خدا نے نہیں بنایا. اسلام جامع دین دنیا ہے، حدیث فرماتے ہیں اس طرح سے دنیا میں زندگی کرو گویا اس طرح سے دنیا کماؤ گویا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو، اور اس طرح سے آخرت کے لیے کام کرو گویا کل ہی مرنے والے ہو. قرآن میں فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تم اپنی توانائیوں کے ذریعے آخرت کی طلب کرو، عظمتوں کی طلب کرو، انسانیت کی طلب کرو، اقدار کو طلب کرو، معراج انسانیت کو طلب کرو. تمہارا اصل مقصد وہ ہے، لیکن وجہ سے نصیب کا میرے دنیا، لیکن دنیا سے بھی اپنے حصہ کو فراموش نہ کرے، دنیا کو بھی کماؤ. یہ اسلام ہے. اب عرض کیا کہ ان کی وجہ سے مغرب میں یہ نظر پیدا ہوا پادریوں کو ظلم و ستم اور تحریف شدہ دین کی وجہ سے. اب مسلمان جو مغرب نواز ہے اور اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں اور دل سے شاید بھی نہیں مانتے ہیں، انہوں نے اس نظر کو ادھر پھیلا، یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ادھر اس نظریے کو پھیلایا عالم اسلام دین سیاست کی طرح ہے. اگرچہ یہ نظریہ ثقیفہ کے دن وجود میں آیا ہے، الفاظ سرے الفاظ میں نہیں ہے، لیکن حقیقت ثقیفہ کیا ہے؟ یہی ہے، کیونکہ کہا پیغمبر نے کچھ نہیں کہا ہے اس لیے ہم بندے کا ثقیفہ کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی ہمیں حکمران بنانے کا حق ہے. ایک جملہ بھی پیغمبر کی طرف نسبت نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، یا ثقیفہ کی گفتگو کو آپ پڑھیں، نہ قرآن کی طرف نسبت دیتے نہ سنت کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اور حکمرانی کا تعلق دین سے نہیں ہے. لیکن بہرحال جدائی کی یہ بات ہے کہ یہ بڑے جھوٹ ہے، دین سیاست سے جدائی کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سیاست مداروں نے دین کو استعمال کیا ہے. جدا ہو تو آپ اس کو نہ چھیڑے نا، دین کو استعمال کرتے ہیں، علماء دین کو استعمال کرتے ہیں. یزید نے شورہ قاضی کو استعمال یہ نہیں کیا. ابھی خلیج کے ممالک سعودی استعمال کر رہے نہیں کر رہے دین کو، فتووں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، دین سیاست سے جدا نہیں کرتے ہیں اور دین کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اگر جدا ہے تو کیوں آپ فتویٰ لیتے ہیں؟ اپنے ہر مسئلہ کے لیے ان سے فتویٰ لیتے ہیں. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ دین سیاست سے جدا نہیں ہے اور سیاست دین کا تابع ہے. دو وہ لوگ کہتے جدا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر سیاست دین کے ساتھ ایک ہو تو دیندار کے بارے میں دشمن کو پتہ ہوتا ہے، دیندار آدمی جھوٹے ہو، دیندار آدمی غلط کام نہیں کرے گا. دشمن کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے جب ہم ایک دیندار آدمی ہیں ہماری سیاست دین کے مطابق ہو رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، مکر فریب نہیں کریں گے، غلط راستوں پر نہیں چلیں گے، تو خود بخود دشمن کو پتہ چل جائے گا. تو ضرور ہے یہ ہے کہ ہم جیتنے کے لیے کیا ہے، دینی احکام کی پابندی نہ کریں، دین سے جڑا ہو، اس کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے. لیکن جواب یہ
پیغمبر خدا کس طرح سے چیت گئے؟ پیغمبر خدا نے علم غیب کے ذریعے غلبہ حاصل نہیں کیا. پیغمبران الہی اور ائمہ ہر بشری طاقت کے ذریعے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم پر حجت قائم ہو کہ بشری طاقت کے ذریعے کام کر سکتے ہیں.
صوبے کے صوبے دار پر مرکز جیت سکتے. قرآن کے تعمل میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک معاویہ میں اضافہ ہوتا ہے نعوذ باللہ. عظمت علی یہ ہے کہ اقدار کو بچایا، اسلام کو بچایا، عملی میدان میں سخت ترین حالات میں حسین نے یہ کیا. کسی جنگ میں پہننے کے لیے دشمن کو پہن کر کے دیکھے، حتی کربلا میں آپ دیکھیں جب شیر نے نامناسب الفاظ کا امام نشان میں گستاخی کی تو حبیب ابن مظاہر سے معلوم ہوا کہ میں مولا میں جانتا ہوں یہ بہت شقی انسان ہے، میں جانتا ہوں اس کو بہت پست انسان ہے، ایک تیر کے ذریعے اس کو ختم کروں. امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ کو ہم شروع کریں، لشکر اور کوئی پانی نہ پلا کے، لیکن اخلاقی اعتبار کو زندہ رکھا اس نے. عظمت اسلام، عظمت علی بھی اسی میں ہے. اگر انسانیت کے اندر انسانیت کچھ بچی ہے، محفوظ ہے، چاہے عیسائیوں میں ہو، چاہے ہندو میں ہو، چاہے یہودیوں میں ہو، چاہے مسلمانوں میں ہو، یہ انبیاء اور علماء ابحار کی کوششوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ انسانی ثقافت ایک دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے. اگر ابھی دنیا میں وفا ہے، انسانیت ہے، شرافت ہے، تو ان پارٹی سے فن کے نتیجے میں آج حسین کے اصحاب کا تذکر کرنا چاہتا ہوں. حسین کا اصحاب کی زندگی پر انسان کو کافی حوصلہ ملتا ہے. وہ اصحاب جن کے بارے میں حسین نے فرمایا ایسا اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے والد کو، نہ میرے بھائی کو. فکر کرتے ہیں اسے اس غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں فکر کرتے. جب شہزادی پریشان ہو کر پوچھتی ہے بھیا آپ نے ان کو آزمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کر آپ کو کرنا چھوڑ کر چلا جائے. فرماتے ہیں وہ شہادت کے ساتھ اتنی مانوس اور عاشق شہادت ہے جس طرح سے وہ پتا بچہ شیر مادری کا عاشق ہوتا ہے. اسے اصحاب، اب ان اصحاب میں بعض کو آپ دیکھیے کل حسین کے کاروبار شامل ہوئے. زبیر بن نقیب سردار عظیم لشکر حسینی ہے. لشکر حسینی کے بائیں طرف کی قیادت زہر کے ہاتھ میں، یہ عثمانی اور عقیدہ تھا، علوی بن گیا راستے میں. مختصر عرصے میں فرش عرش تک کے سفر کو طے کیا. وہاں ایسا ہی تھا، جوان تھا، شادی ہو کر سپنا بھی گزر چکی تھی. اور اس کی ماں عجیب خاتون ہے، جب دشمنوں نے بیٹے کے سر کو سر پھینک دیا، ایک ماں کا کیا گزرتا ہے؟ حسن قدیم زمانے کی عورتوں کو دیکھیے، حسن بوڑھیوں کو دیکھیے، اس کی تو ان میں اس کا جواب بیٹا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی. تعلیمی ہم نے جو خدا کے نام میں دیا ہے اس کو واپس کر، اس کے سر کو معطر کیا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد دوبارہ اوپر پھینک دیا. یا سمجھا صحابہ سے، اور پھر عمر اور تو صبح عاشور تک دشمن کے لشکر میں شامل ہوئے. لیکن ہر دو نقطہ ایسا ہے جس نے شاید عمر کو حسین کی طرف کھینچا. ایک، حسین نے لشکر عمر کو پانی پلا، ورنہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سب کو ختم کر سکتے تھے. سب کو پانی پلا، اس زمانے میں پانی اٹھا کر لانا آسان کام نہیں تھا. اتنی تکالیف کے ساتھ پانی لایا ہے، ابھی دشمن کے لشکر جو حسین کے راستے پر نکل آیا ہے اور حسین کو مدینہ واپس جانا نہیں دے رہا ہے، اس کو پانی پلایا، اپنے جب امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سواری پر سوار ہو گئے مدینہ جانے کے لیے, یہ مد نظر رکھے, مدینہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امام اپنے مشن کو چھوڑ رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ خود امام نے وہی پہ فرمایا تھا, خور کے لشکر کے سامنے خطبہ دیا تھا کہ اگر ظالم حکمران, میرے نانا نے فرمایا ہے اگر ایسا ظالم حکمران ہو تو خدا کے حلال کو حرام کرتا ہو, حرام خدا کو حلال کرتا ہو, عہد خدا کو توڑ دیتا ہو اور شیطان کی اطاعت کرتا ہو اور بندوں پر ظلم کرتا ہو, ایسا حکمران کو دیکھنے کے باوجود اس کے خلاف اقدام نہ کرنے والے کو خدا اسی حکمران کے ساتھ نشین کرتا ہے. یہ فرمایا پھر مدینے کی طرف جانے لگے, اس کا مطلب یہ ہے میرا مشن برقرار ہے, میرا مبارزہ برقرار ہے, میری جنگ ظالم کے ساتھ برقرار ہے, اہل عراق ساتھ دینے کے وعدے کیا تھا اس لیے ادھر آیا تھا, اگر اہل عراق ساتھ نہیں دیں گے میں کل عالم اسلام میں گھوم کر ظالم کے ساتھ مقابلہ کروں گا. واپس جانے کے یہ پیغام نہیں ہے کہ میں نے اپنے مشن چھوڑ دیا ہے. خود آپ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑتا ہے, کہتا ہے آپ کو جانے نہیں دیتا. امام جلال میں آ رہے ہیں, فرمایا سکلت کرو مت, تمہاری ماں تم پر گریا کرے. سکل جب ماں کے بیٹا جوان بیٹا مر جائے تو ماں پر جو مصیبت آتی ہے اس کو کہتے ہیں تمہاری ماں تم پر گریا کرے, تم مجھے روکتے ہو. اور کا جملہ آپ سے کہا, عرض کیا مولا آپ کی والدہ اگر جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور عرب کی خاتون ہوتی تو شاید میں جواب دیتا, لیکن جناب سیدہ آپ کی والدہ ہے, بہترین الفاظ کا علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ تو معرفت اس کے پاس تھی, اسی تھوڑی سی معرفت نے اس کو کھینچ کر حسین کی طرف لایا. صبح عاشور
سب سے پہلا آپ کا راستہ روکنے والا میں ہوں, سب سے پہلا آپ کے راستہ
بہرحال یہ حور کی عظمت کی علامت ہے. اس راہ میں اپنے بیٹے کو بھی دیا، اپنے بھائی کو بھی دیا، اپنے غلام کو بھی دیا. اس جہاد طلب کرنے کے بعد میدان میں آتے ہیں خوب شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، کافی تعداد میں دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد حور شہید ہو جاتے ہیں. آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. حسین امام رحمت ہے، جس طرح سے اپنے شہزادہ علی اکبر کے سرانے پہنچے، حور کے سرانے پہنچتے ہیں، جس طرح سے علمدار کے سر آدھر کو اپنے زانوں پر رکھا، حور کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، فرمایا حور حور تمہاری ماں نے بہت صحیح نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، تم نفس امارہ کا غلام نہیں ہو، شیطان کا غلام نہیں ہو، یقیناً یزید کا غلام نہیں بن سکتے تھے. اور عرض کرتا ہے مولا میں جب کوفہ سے آ رہا تھا آواز آئی، کوئی آواز آئی عالم خواب میں، حر تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. میں حیران تھا کہ میں فرزند رسول کے راستہ روکنے جا رہا ہوں، جنت کی بشارت مجھے کیوں مل رہی ہے؟ مولا اب مجھے پتہ چلا اس خواب کی یا بیداری کی راز کیا ہے.
اور سرانے پر امام ایک شعر فرماتے ہیں، اس شعر میں فرماتے ہیں تم بہت اچھے بہادر ہو، بہت اچھے جوان ہو، تم اپنے امام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہو. تعریفیں کرتے امام سے تمنا حاصل کرتے ہو. نقل ہوتا ہے شاہ اسماعیل صفوی جب پہنچا عراق میں تو سنا کہ حور کے توبہ قبول نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا، تو شاہ نے کہا میں خود عملاً عینی طور پر دیکھنا چاہتا ہوں حور کا توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، روایت کو چھوڑ کر دلایت چاہتا ہوں. حور کی قبر کھودنے کا حکم دیا، جب باہر آئی دیکھا کہ حور کے سر ادھر پر ایک رومال باندھا ہوا ہے، اس کا چہرہ اس طرح سے گویا آج ہی دفن ہو رہا ہو. شاہ نے پوچھا کہ یہ رومال کیا ہے؟ کہا گیا کہ حسین نے حور کے سر ادھر کو اپنے رومال سے باندھ لیا تھا. عرض کیا پھر تبرک کے لیے حسین کے رومال مجھے دے دو، کسی اور رومال کی طرح اس کے سر باندھ دو. جیسے یہ رومال کھولا گیا خون بہنے لگا، کوشش کی گئی حور کے سر کو باندھ لے تاکہ رومال شاہ کو مل سکے، لیکن جب تک حسین کا رومال نہیں باندھا گیا حور کے سر سے خون آ رہا.
الا لعنة الله على قوم القائلين سيعلمون
ہمیں پیغام حسینی سمجھنے، قربانی حسینی کا حق ادا کرنے، آزادانی کا حق ادا کرنے، پیغام حسین سے اہل عالم کو آگاہ کرنے اور مہدی فاطمہ کے لیے اپنے آپ کو اور اہل عالم کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. غم محمد اور آل محمد کے علاوہ ہمیں کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمارے مساجد امام بارگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظم رہبر معظم انقلاب اور ہمارے دین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے جہاں جہاں کہیں بھی ہو، خدایا سب کی حفاظت فرما، سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری آزادانی اور آزادانوں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، کفار، مشرکین، منافقین، فساق، تکفیری، ناصبین سب کو خدایا اہل ہدایت الہی نہ ہونے سے نابود فرما. خدایا پاکستان میں امن و امان برقرار فرما. پاکستانی حکمرانوں کو اغیار کی غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس ملک سے تکفیریوں کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور امام راحل کے